يوم فينا قديم بما يجعل حكما بين مكة والمدينة. فحمد الله أثنى عليه وعيده وذكره ثم قال: أما بعد، لا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وأنا دارب فيكم الثقيل أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وفي رواية: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلال. رواه مسلم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. کل جو روایت دوسری تھی حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ علی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں، اور وہ ابو جہل کی بیٹی تھی جس کا نام عوراء تھا یا غوراء تھا، حارث ابن ہشام. تو وہ واسطہ تھے اس نکاح کے اندر. جب یہ نکاح کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی. جب حضرت علی نے مشورہ مانگا نکاح کے سلسلے میں، پھر دوبارہ اجازت مانگی، پھر بھی اجازت نہیں دی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا تھا منبر مبارک کے اوپر، جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی عورا یا غورا سے حضرت علی کے رشتے کی بات آئی ہے، تو اللہ کے نبی اور نبی کے دشمن کی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ ہیں اور ابو جہل کی بیٹی ابو جہل اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، تو دونوں کو ایک نکاح کے اندر جمع نہیں کیا جا سکتا، اور فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. اس لیے پھر حضور نے فرمایا تھا کہ جو چیز فاطمہ کو غصہ دلاتی ہے وہ مجھے غصہ دلاتی ہے. یہ اس طرح کی بات حضور نے اس نکاح کے پس منظر میں بیان فرمائی تھی. اب یہ جو اس روایت کا پس منظر ہے، تو اس میں پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا کیا حکم تھا. تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا جواز تو تھا، لیکن حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دکھ ہوگا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا، جیسے کہ روایت کا مضمون ہے یوریبنی ما ارابہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری عورت سے نکاح کریں گے تو حضرت فاطمہ کو کچھ نہ کچھ دکھ ہوگا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا، اور حضور کو دکھ ہوئے تو یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی تباہی کا ذریعہ ہو سکتا تھا کہ نبی حضرت علی سے ناراض ہوئے، دکھ محسوس کرے. اس لیے حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ان روایات کی روشنی میں حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کسی دوسری عورت سے ممنوع ہو گیا تھا، کہ جب تک فاطمہ ہیں وہاں تک حضرت علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو حضرت علی کا معاملہ ہے یہ ایک خصوصی معاملہ ہے، اس کو امت کا کوئی دوسرا آدمی کسی دوسری چیز پر قیاس نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہ کر سکے، یا یہ کہ اس عورت کے ابا کی اجازت لینا پڑے، ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اسپیشل خصوصی معاملہ تھا۔ اس حدیث شریف سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس چیز کی اصل مباح ہوتی ہے، یعنی جو چیز اصلاً مباح ہو لیکن اس میں نبی کی ایزا کا اندیشہ ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، ممنوع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا یہ مباح معاملہ تھا، لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچ سکتی تھی، اسی لیے یہ چیز ممنوع ہو گئی۔ نمبر دو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے ساتھ جو کامل درجے کی محبت تھی وہ بھی اس روایت سے ظاہر ہوئی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو بری معلوم ہوگی وہ مجھے بری معلوم ہوگی، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دینے والی ہوگی وہ مجھے تکلیف دینے والی ہوگی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے اوپر بڑی شفقت تھی، اسی لیے تو حضور نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کی حضرت علی کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ دو شوکنوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے، اور حضرت فاطمہ کا دل دکھے گا تو اس سے حضور کا دل دکھے گا، جو حضرت علی کے لیے نامناسب بات ہوگی۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی پر شفقت فرماتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے سے ان کو روک دیا۔ یہ روایت حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ایک پانی کی جگہ کے اوپر، جس پانی کی جگہ کو خم کہا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پیچھے غدیر خم کی توضیح ہو چکی۔ حضور نے جب بیان فرمایا تو پہلے اللہ کی حمد کی، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، وَوَعَظَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہم کو نصیحت فرمائی، یعنی اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی، وَذَكَّرَ، اور حضور نے یاد دہانی فرمائی، یعنی کہ ثواب کی یاد دہانی، عقاب اور سزا کی یاد دہانی، حضور نے وہاں پر ہم کو یاد دہانی فرمائی، یاد دلایا، تذکیر فرمائی۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، الا ایہا الناس، دھیان سے سنو اے لوگو، انما انا بشر، میں تو ایک بشر ہوں۔ یہ تواضع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جاوے، یعنی ملک الموت آ جاوے، میرے رب کا قاصد، اور میں ملک الموت کی بات کو قبول کر لوں، فاجیب، میں ملک الموت کی بات کو قبول کر لوں، مان لوں، وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان میں دو بھاری بھرکم چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں تمہارے درمیان میں دو بھاری بھرکم چیز کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. پہلی چیز ہے کتاب اللہ, اس کے اندر ہدایت اور نور ہے. پہلی چیز ہے کتاب اللہ, جس کے اندر سراسر ہدایت ہے اور ایمان کا نور ہے. اب دیکھیں یہاں پر حضور نے کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت کو ثقلین کے لفظ سے تعبیر فرمایا. ثقل کہتے ہیں اصل میں, اور شکل اور ثقل مسافر کا بڑا سامان, مسافر کے حشم خدم, ہر عمدہ چیز جس کی حفاظت کی جاوے اس کو ثقل کہا جاتا ہے. اور اس کو ثقل اس لیے کہا جاتا ہے کتاب اللہ اور اہل بیت کو, اس لیے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان دونوں پر عمل کرنا ایک ثقیل اور بوجھ اور گیرانی کی چیز ہے. نمبر دو, ان دونوں چیزوں سے انسانوں کی ایمانی زندگی روئے زمین کے اوپر معمور اور آباد ہے. کتاب اللہ اور اہل بیت کے ذریعے سے انسانوں کی ایمانی زندگی روئے زمین کے اوپر معمور اور آباد ہے, اسی لیے حضور نے ان کو ثقلین کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, دو بڑی متائے گھیرا مایا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین متائے گھیرا مایا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ, تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو. واستمسکوا بہ, اور اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو. کیا مطلب پکڑنے کا مضبوطی سے؟ نمبر ایک, خود کے مسائل کا حل کتاب اللہ سے تلاش کرو. نمبر دو, کتاب اللہ کو مستدل اور رہنما بناؤ. نمبر تین, کتاب اللہ کو محفوظ کرو. نمبر چار, کتاب اللہ کے علوم اور معارف کو حاصل کرو. فحث علی کتاب اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے بارے میں خوب جوش دلایا, خوب جوش دلایا. ورغب فیہ, اور اس میں لوگوں کو ترغیب دی, یعنی عمل کرنے کا حوصلہ بڑھایا, ترغیب دی. ثم قال, ایک چیز ہو گئی کتاب اللہ, اب دوسری چیز. وَأَهْلُ بَيْتِ, اور تم میرے اہل بیت کا لحاظ کرنا, اور تم میرے اہل بیت کا لحاظ کرنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تم کو اللہ تعالی کا عذاب یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں. میں تم کو اللہ تعالی کا عذاب یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں. دیکھو ایک ہی جملے میں دو مرتبہ اہل بیت آیا, یہ تکرار برائے تاکید ہے, اہل بیت کی تعظیم تکریم کو تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تکرار ہے اہل بیت کے اقسام کو بتلانے کے لیے, کہ اہل بیت مختلف قسم کے ہیں, اس بات کو بتلانے کے لیے یہ جملہ مقرر لایا گیا. اذکرکم کا مطلب کیا؟ کہ اہل بیت کے بارے میں تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو, اہل بیت کے حقوق کو ادا کرو, اہل بیت کو ایذا اور تکلیف مت پہنچاؤ. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, دیکھو تکرار ہو گئی. وفی روایت, ایک روایت کے اندر الفاظ یوں آئے, کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. من اتبعہ کان علی الہدیٰ، جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا وہ ہدایت کے اوپر ہوگا. رسی کا مطلب کیا؟ جس طریقے سے رسی کا پکڑنے والا محفوظ ہو جاتا ہے، کتاب اللہ اور اہل بیت کو پکڑنے والا گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے. بعض اسی طریقے سے یہ ہیں کہ یہ آسمان سے زمین تک ایک بندھی ہوئی رسی ہے، بندھا ہوا ایک نور ہے کتاب اللہ تعالی، اور جو آدمی بھی اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا. جو آدمی بھی کتاب اللہ کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا. ہدایت پر ہونے کا مطلب صحیح راہ پر وہ گامزن ہوگا، اور اتباع کا مطلب کتاب اللہ پر ایمان، کتاب اللہ کو اخلاص سے حاصل کرے، کتاب اللہ پر اخلاص سے عمل کرے. یہ ہیں اتباع کی مراد. ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جو آدمی کتاب اللہ کو چھوڑے گا وہ آدمی گمراہی کے اوپر ہو جائے گا. جی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو یوں فرماتے تھے: اے دو پر والوں کے بیٹے، اے دو پر والوں کے بیٹے. حضور ان کو یہ لقب دیتے تھے. دراصل حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے ہیں. سن 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا تھا، اور جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 41 سال کی تھی. ان کے بدن کے اوپر 90 کے قریب زخم تھے، اور فرشتوں کے ساتھ ہواؤں کے اندر حضور نے ان کو اڑتے ہوئے دیکھا. بعض روایت میں ہیں کہ میں نے جعفر کو جنت کی فضا میں ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے. شام کے علاقے میں یہ اول جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، ملک شام میں مسلمانوں کی اول جنگ جنگ موتا ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو دیکھا، غالباً کشف کے عالم میں، کہ حضرت جعفر کے 10 پر ہے، بازو ہے، اور ملائکہ کے ساتھ اڑ رہے ہیں. حضور بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں. پھر بعد میں غزوہ موتا میں ان کی شہادت کی اطلاع آئی، اور حضور نے ان کو پر ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ یہ بہت شروع میں ایمان لانے والے تھے، 32 نمبر پر ایمان لائے تھے حضرت جعفر. ظاہری شکل صورت میں اور اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، اور حضرت علی سے عمر میں 10 سال بڑے تھے. حضرت علی کے حقیقی بھائی ہوتے ہیں، 10 سال بڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت جعفر. جی. معلوم ہوا کہ اس طرح کے اچھے پیارے اعزازی لقب سے کسی کو پکارنا جائز ہے، جس میں اس کی عزت بڑھتی ہو. ایسا لقب جیسے کسی کو کہ او سخی کے بیٹے، اگرچہ بخیل ابن بخیل ہو، لیکن آپ اس کو کہو کہ ارے بھائی سخی کے آپ تو صاحبزادے ہوتے ہو، اس طریقے سے. جی.
وعن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسين بن علي على قد يقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه.
حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کس حال میں دیکھا؟ کہ حسن ابن علی حضور کے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو نبی ہے لیکن نواسے کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں, اور اس میں حضور نے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا کہ حسن ابن علی کو میں اپنے کندھے پر بٹھاؤں. آج تو آدمی تھوڑا بڑا مولانا بن جاوے تو اس طرح کسی کو کندھے پر اٹھانا اپنی شان شوکت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور یہ نبی ہے کہ نوازے کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور حضور دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی حسن سے محبت فرمائیے. ان کی کنیت ابو محمد ہے. سن 3 ہجری 15 رمضان کو ان کی ولادت ہوئی. وفات سن 44 یا سن 49 یا سن 55 یا سن 58 کے اندر ہوئی وفات. کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا اور زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا تھا, اور زہر جو دیا گیا تھا وہ ناراضگی کے اندر, چونکہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے. یہ چیز بہت سو کو چبھتی تھی, اس لیے ان لوگوں نے جو ہے حضرت حسن کو زہر دے دیا تھا. اسی لیے آج آج تک کبھی کسی نے سنا کہ حضرت حسن کے نام کا کوئی جلوس نکلا ہو, کوئی تعزیے بنے ہو حضرت حسن کے نام کے؟ حالانکہ جو نا رشتہ حضرت حسین کا ہے وہی رشتہ حضرت حسن کا بھی ہے. یہ بھی نواس ہے رسول, یہ بھی نواس ہے رسول, لیکن حضرت حسین کے نام پہ تعزیے بھی بنیں گے نے جلوس بھی نکلیں گے, اور حضرت حسن کے نام پہ کچھ ہوتا ہوتا ہے نہیں. معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس زہر دیے جانے سے خوش ہے کہ حضرت حسن نے جو حضرت معاویہ سے صلح کر لی اس کے اوپر یہ سب لوگ ناراض ہے, اسی لیے وہ لوگ ان کے نام کا نہ جلوس نکالتے ہیں نہ تعزیہ نکالتے ہیں. یہ عمر کے اندر بڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی, دعا قبول ہو گئی. مسلمانوں میں محبوبیت ہے, حسن اور حسین دونوں نواسے رسول کے واسطے. حضرت حسین عمر میں 10 مہینے 3 دن چھوٹے تھے حسن کے مقابلے میں, 10 مہینے 3 دن. حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے. سن 4 ہجری 5 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی, اور 10 محرم سن 61 ہجری کو جمعہ کے دن کربلا کے میدان میں آپ شہید ہوئے 58 سال کی عمر کے اندر. اور ان کے ساتھ اہل بیت نبوت کے تقریباً 23 مردوں کو شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان کے اندر. کرب اور بلا اس کے کثرت استعمال سے بن گیا کربلا. جی تو اب وہ اردو جیسا لگتا ہے کربلا, حالانکہ عربی لفظ ہے کرب اور بلا. جی
صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا دن کے ایک حصے میں, یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے مکان پر پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پہنچتے ہی پوچھا, کیا منا وہاں پر ہے؟ لقا منا, کیا منا یہاں پر ہے؟ دو مرتبہ پوچھا, کیا منا یہاں پر ہے, یعنی حسن. معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو اس طرح پیار بھرے لقب سے پکارنا جائز ہے. لقا منے کو کہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منے کا باپ بن جائے پھر بھی منچ کہوے اس کو. اپنی یہاں ایک عجیب رواج ہے, جس کا نام بچپن سے منا بنا تو وہ منے کا دادا بنے گا تو ابھی لوگ منا ہی کہیں گے اس کو, اور بعض لوگوں کو لفظ نہیں ملتے تو پھر منے کا چننا بھی کہتے ہیں. ایک گھر میں ایک بچے کا نام ہمارے گاؤں میں ہی باڈولی میں منا ہے تو دوسرے کو چننا کہتے ہیں. لے کوئی بات کوئی, یعنی حسنن, یعنی حسن مراد ہے اس کے اندر. فلم یلبس انجا یسعا, تو حضرت حسن دوڑتے دوڑتے ترت آ گئے, فوراً آ گئے. یعنی حضور نے آواز لگائی تو نانا جان کی آواز سن کر نواسے دوڑ کے آ گئے, یہاں تک کہ ہر ایک دوسرے کو گلے لگ گئے. یعنی حضور حسن کو, حسن حضور کو گلے لگ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے اللہ, میں حسن سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی حسن سے محبت کیجئے, اور جو حسن سے محبت کرے آپ اس سے محبت کیجئے. اسی لیے حسنین سے محبت کرنے والے, حسن سے محبت کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے دونوں سے محبت رکھنی چاہیے. اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے بچوں سے بھی معانقہ کرنا جائز ہے. نفس معانقہ کا جواز تو نکلتا ہی ہے, لیکن چھوٹے بچوں سے بھی معانقہ کرنا جائز. دوسری بات معلوم ہوئی کہ بچوں کو پیار کرنا مستحب ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, یعنی دیوے لبیے ہوئے منہ جیسے, کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی پیار محبت نہیں کرتے. نمبر تین, بچوں کو گلے لگانا مستحب ہے. نمبر چار, بچوں کو اٹھا لینا بھی مستحب ہے. نمبر پانچ, چھوٹوں کے سامنے انکساری اور خاطر داری کرنا یہ بھی مستحب ہے. جی.
وعن ابي بكر رضي الله عنه قال, رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي الى جنبه وهو يقبل على الناس مره وعليه اخرى ويقول, اللهم ابني هذا سيد, ان ابني هذا سيد, ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا اور حسن ابن علی آپ کے پہلو میں تھے. دیکھو, حضور منبر پر ہے اور حسن ساتھ میں ہے, یعنی حضور کی زندگی میں کوئی تکلف بناوٹ نہیں تھی کہ میں نبی اور آخری نبی اور منبر پر ہوں, میں ایسے سب بچے کچے میرے ساتھ ہوئے, یہ میری شان کے خلاف ہوئے, ایسا نہیں. اور حضور لوگوں کی طرف ایک مرتبہ توجہ دیتے ہیں اور حسن کی طرف دوسری مرتبہ توجہ دیتے ہیں. یعنی بیان کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عوام کی طرف, ایک مرتبہ حسن کی طرف, پھر ایک مرتبہ عوام کی طرف, پھر ایک مرتبہ حسن کی طرف, ایک مرتبہ مجمع کی طرف, پھر حسن کی طرف, دونوں کا خیال رکھ رہے ہیں حضور. پھر حضور نے دوران خطبہ کیا فرمایا, یقیناً یہ میرا بیٹا سردار ہوگا. نواسے کو بیٹا کہنا جائز ہے. یقیناً یہ میرا بیٹا سردار ہوگا, کیا معنی سردار ہونے کے؟ نمبر ایک, جو قوم کے اوپر نیکی اور بلائی کے کام میں فوقیت رکھے اس کو سردار کہتے ہیں. نیکی اور بھلائی کے کام کے اعتبار سے پوری قوم کے اوپر فوقیت رکھے وہ ہیں سردار. نمبر دو, سردار وہ ہیں کہ جس کے اوپر غضب غالب نہ آوے, یعنی وہ حلیم ہوے. نمبر تین, سید بمانا حکیم. نمبر چار, سید بمانا رب. نمبر پانچ, سید بمانا مالک. نمبر چھ, سید بمانا شریف. نمبر سات, سید بمانا فاضل. نمبر آٹھ, سید بمانا کریم. نمبر نو, قوم کی تکلیف کو برداشت کرنے والا. نمبر دس, شوہر. نمبر گیارہ, سردار. نمبر بارہ, سب سے آگے آگے رہنے والا. یہ سب معنی سردار کے آتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب پیشین گوئی فرمائی. کیا پیشین گوئی فرمائی؟ امید ہے کہ اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے وے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرا دے وے. اس کو ذرا سمجھو کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعت کے درمیان میں اللہ صلح کرا دے وے. حضرت علی جس دن شہید ہوئے نے فجر کی نماز میں, تو 30 سال پورے ہونے میں 6 مہینے باقی تھے. پیچھے روایت گزری کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی, تو وہ 6 مہینے ابھی باقی تھے. حضرت حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت حسن ہی اس وقت کے اوپر خلافت کے لیے زیادہ موضوع شخصیت تھے. 40,000 کا مضبوط لشکر جو حضرت حسن کے اشارے پر جان کی بازی لگا دے رہے, وہ حضرت حسن کی حمایت میں تھا. اور دوسری طرف حضور کا یہ لفظ ان ابنی ہذا سید, اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حسن ہی اس وقت خلافت کے حقدار تھے. ایک تو سید کا لقب اور دوسرا 40,000 کا عظیم لشکر آپ کی حمایت کے لیے تیار, اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ہاتھ کے اوپر بیت علی خلافہ, اسی لیے وہی زیادہ حقدار تھے. لیکن دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی خلافت کی بات, امارت کی بات آئی, تو حضرت حسن نے 6 مہینے منصب خلافت امارت کو سنبھالا, اور 6 مہینے ہونے کے بعد خود سے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خود نے امارت اور خلافت کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ اس وقت پر حضرت حسن اگر امارت اور خلافت پر متمکن رہتے تو مسلمانوں کی دو بڑی جماعت تقسیم ہو جاتی. ایک حضرت حسن کے ماننے والے علاقے, ان کی خلافت اور امارت کو ماننے والے لوگ, دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت کو ماننے والے علاقے. تو دو گروہ مسلمانوں کے کھلم کھلے الگ ہو جاتے, اور ہو سکتا تھا کہ آپس کے اندر گھمسان کی جنگ ہو جاتی. تو حضرت حسن نے دعویٰ ہی چھوڑ دیا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بہت بڑی شفقت تھی. آپ نے حکومت چھوڑی, امارت چھوڑی, اور دنیا سے زہد اختیار کر لیا, اور اللہ کے یہاں جو کچھ ملنے والا ہے اس کی طرف آپ نے رغبت اور توجہ کی. فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے وہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو یہ دو فریق تھے جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہوا, فئتین عظیمتین, ایک حضرت حسن کو ماننے والی عظیم جماعت, دوسری طرف حضرت معاویہ کو ماننے والی عظیم جماعت. اب اگر حضرت حسن مصر رہتے تو دو جماعت کے درمیان جھگڑا ہو جاتا, آپس میں مسلمانوں کا خون بہتا. حضرت حسن نے خود چھوڑ دیا امارت اور خلافت کو, اور حضرت حسن کا سامنے پڑھ کے صلح کر لینا یہ تیسری بڑی دلیل ہے آپ کی امارت کے صحیح ہونے کے اوپر. پہلی دلیل حضور کا سید فرمانا, دوسرا مجمع عظیم آپ کے ساتھ, اور تیسرا سامنے پڑھ کر کے آپ کا صلح کر لینا اور امارت کو چھوڑ دینا. بہت بڑا طبقہ آپ سے ناراض ہوا کہ نہیں آپ ہی کو امیر رہنا چاہیے, آپ ہی کو خلیفہ رہنا چاہیے, کیوں آپ نے چھوڑ دیا. بہت بڑا طبقہ ناراض ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے ناراضگی گوارا کر لی کہ یہ ناراضگی اللہ واسطے ہے میری, اس لیے کہ میں امیر رہوں گا تو جھگڑے ہوں گے, دو پارٹی پڑ جائے گی, آپ نے چھوڑ دیا. لوگ آپ کو تانا مارتے تھے, کیا کہتے تھے, السلام علیک یا آر المؤمنین, اے ایمان والوں کے لیے آر اور شرم حسن, سلام علیکم. اس طرح لوگ آپ کو تان رہتے تھے, آپ نے تان گوارا کر لیا تھے, اور آپ جواب میں کیا کہتے تھے, الآر خیر من النار, تمہاری آر اور شرم دلانا یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں میرے لیے بہتر ہے. اسی لیے کہ میں نعوذ باللہ مسلمانوں کا ناحق خون بہانے کا ذریعہ بنوں, اور مسلمانوں میں اختلاف کا ذریعہ بنوں, اور یہ چیز ہو سکتا ہے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے, تو اس کے مقابلے میں مجھے آر اور شرم گوارا ہے. تو کیا جواب دیتے تھے, الآر خیر من النار, اختار الآر علی الکار, میں آر کو قبول کرتا ہوں لیکن کار کو قبول نہیں کرتا, یعنی جہنم کو. یہ جواب دیتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اسی ناراضگی میں لوگوں نے آپ کو زہر دیا تھا, انہی روافض لوگوں نے, فتین لوگوں نے. اور دیکھیے اس مسئلے میں ایک چیز جو تقابل کی ہے, دادا اور پوتے کے درمیان فرق, یہ غور کرو, حضرت حسن کے دادا کون, حضرت ابو طالب, دادا ابو طالب حضور کے چچا جان, ان کا جواب اور حضرت حسن کا جواب دونوں میں تقابل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ چچا ابو طالب کی وصال کا وقت قریب ہے, تو حضور پہنچ گئے چچا کے پاس. تو اس وقت کے اوپر مکہ کے بڑے بڑے پرانے رئیس سردار لوگ ان کے پاس آئے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور حضور پہنچے تو حضور کے لیے تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی, ابو جہل بھی تھا وہاں پر. حضور کھڑے رہے اور اپنے چچا جان کو سمجھایا, چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو, آگے پھر میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر لوں گا, ایک مرتبہ کلمہ آپ پڑھ لو. لیکن چچا ابو طالب پڑھنے کا ارادہ بھی کرتے تھے, تو وہ دوست احباب جو سب بیٹھے ہوئے تھے نا مکہ کے گرو گھنٹ لوگ سب, وہ چچا ابو طالب کو کلمہ ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے, ابو طالب زندگی بھر جن بتوں سے وفاداری کی, مرتے مرتے بھتیجے کی وجہ سے تم ان سے غداری کرتے ہو. وہ اس طرح تانا دیتے تھے چچا ابو طالب کو کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے, کہ زندگی بھر جن بتوں سے وفائی کی, اب مرتے مرتے ان سے تم غداری کر رہے ہو. حضور سمجھا رہے ہیں, دوست لوگ تانا دے رہے ہیں, تو چچا ابو طالب نے کیا جملہ کہا تھا, اختار القاری علی العار, جہنم کو تو پسند کرتا ہوں لیکن دوستوں کی آر کو پسند کرتا نہیں ہوں, اختار القاری علی العار. یہ دادا جان کا جواب ہے, اور یہ پوتے کا جواب ہے کہ اختار ال عاری علل قاری, کہ لوگ عار دلاتے شرم دلاتے وہ مجھے گوارا ہے, لیکن لوگ مجھے جہنم کی آگ گوارا نہیں ہے. دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کہ پوتے کا جواب دیکھو کتنا پیارا. جی
وعن عبد الرحمن بن ابي نعم رحمه الله قال سمعت عبد الله بن عمر فساله رجل عن المحرم قال شعبه احسبه بقتل الذباب قال
يقتل الذباب
قال اهل العراق يسالوني عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ريحاني من الدنيا رواه البخاري رحمه الله.
ہاں حضرت عبد الرحمن ابن نعمہ رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, آپ کو کسی آدمی نے محرم کا ایک مسئلہ پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو. شعبہ کہتے ہیں اس حدیث کے راوی کے میرے خیال میں یوں مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر محرم آدمی حالت احرام میں ذباب کو قتل کر دے وے مکھی کو قتل کر دے وے تو کیا جزا آئے گی اس کے اوپر. بعض روایت میں مچھر ہے کہ اگر مچھر کپڑے کو لگ جائے محرم کے تو کیا جزا اس کے اوپر آئے گی, احرام باطل ہو جائے گا, دم دینا پڑے گا, فدیہ دینا پڑے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنا بھاری سکسر مارا, اہل العراق یسالونی عن الذباب, یہ عراقی لوگ, دیکھو یہ عراقی لوگ مکھی مچھر کے مسئلے پوچھنے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے نواسے کو قتل کر ڈالا, ان کو یہ شرف نہیں آتی, یہ زوردار جو ہے ان کو تماچا مارا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یعنی ظاہر میں ایسا دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم تو شریعت پر بڑے عمل کرنے والے ہیں, یہ اہل عراق کیا دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے اوپر بڑے عمل کرنے والے ہیں کہ مکھی مچھر کے مسئلے بھی پوچھنے آ رہے ہیں, اور جو ہے دوسری طرف حقیقت حال یہ ہے کہ نواز رسول کو قتل کیا ہے. اس طرح بہت سے ڈھونگی دھتارے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ معمولی بات پوچھتے ہیں صرف دکھلاوا کرنے کے لیے, اور شریعت کے اہم امور کے اندر لولم لول بولم پول چلتے ہیں اور دکھلاوا کرنے کے لیے ایسے مسئلے پوچھیں گے جیسے کہ نہیں کمال ورا اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز بیٹھے ہو, اس انداز میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن حسین کے بارے میں ہما ریحان من الدنیا, وہ دونوں کے دونوں دنیا کے اندر میری خوشبو ہے. خوشبو بعض لوگوں نے اس لفظ کو رحمت راحت کے معنی کے اندر بھی لیا ہے, بعضوں نے اولاد کے معنی کے اندر بھی لیا ہے, بعض لوگ مطلق خوشبو کے معنی کے اندر لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے, اولاد کے ذریعے سے بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے, خوشبو کے ذریعے سے بھی راحت اور خوشی ہوتی ہے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا حسن بن علی کے مقابلے میں, یعنی شکل صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. دیکھو یاد رکھنا حضرت حسن جو تھے نا وہ نیچے والا حصہ، یہ سینہ، پیٹ، سر، یہ حصہ حضور سے ان کا بالکل مشابہ تھا، سر سے لے کر کے سینے پیٹ تک، اور نیچے والا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ حضرت حسین. تو حضرت حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ملی لیکن نیچے والے حصے کے اندر، اور حسن کو مشابہت ملی اوپر والے حصے کے اندر، بڑی مشابہت ملی تھی. اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی زیادہ مشابہ، چونکہ بڑے حسن اسی لیے ان کے حصے میں اوپر والی مشابہت آئی، حسین چھوٹے ان کے حصے میں نیچے والی مشابہت آئی. معلوم ہوا کہ پوتے، نواسے، اولاد یہ بڑوں کے شکل صورت میں مشابہ ہوا کرتے ہیں، یہ طبعی امور میں سے ہیں، فطری امور میں سے ہیں. جی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر ایک قول میں 10 سال، دوسرے قول میں 13 سال، تیسرے قول میں 15 سال ان کی عمر تھی حضور کی وفات کے وقت پر. انہوں نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اصلیہ جبرائیل کو دیکھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا. 68 ہجری میں 71 سال کی عمر میں طائف میں آپ کی وفات ہوئی تھی، 68 ہجری 71 سال کی عمر میں طائف کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے. میں الحمدللہ ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں، میرے سفر نامے کی کسی جلد میں طائف کی کارگزاری ہے، اس کے اندر ان کے مزار پر حاضری کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو مسجد بھی ہے باقاعدہ بنی ہوئی، مسجد عبداللہ ابن عباس کے نام سے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہوئے، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے لگا لیا، چمٹا لیا. سینہ علوم کا مخزن ہے، علم معرفت کا منبع ہے. حضور نے کہا مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ آپ ابن عباس کو علمہ الحکمت، حکمت سکھا دیجئے. 2 الگ الگ موقع پر حضور نے ان کو دعا دی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمت. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر صحیح سمجھ کو حکمت کہتے ہیں. نمبر 2 چیزوں کی معرفت کو حکمت کہتے ہیں. نمبر 3 مناسب حال عمل کو حکمت کہتے ہیں. صحیح قول و عمل کو حکمت کہتے ہیں. سنت نبوی کو حکمت کہتے ہیں. جی اسی لیے تو ابن عباس کا مقام بہت اونچا ہے تفسیر کے اندر، ان کو مفسر امت کہا جاتا ہے. تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال بڑے مستند سمجھے جاتے ہیں، الگ الگ تفسیری روایتوں میں بہت آتے ہیں ان کے اقوال، اور اب تو الگ سے بھی چھپ گئی ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے، یعنی کہ ان کے تفسیری اقوال کو الگ سے جمع کیا گیا ہے، اوپر ہے کتب خانے میں. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا. ایک دن یہ رات کو حضور کے معمولات دیکھنے کے لیے رکے تھے حضور کے یہاں کہ حضور کیسے تہجد پڑھتے ہیں, رات کے معمولات کیا ہے. اس نیت سے انہوں نے حضور کے یہاں رات میں قیام کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے, چونکہ حضور کی وفات کے وقت پر 10-13-15 سال کی عمر, کم عمر تھے لیکن ذہین بہت تھے حضور کی دعا کی برکت. اور ان کی خالہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المؤمنین, اس لیے وہاں رک گئے اپنی خالہ کے یہاں. تو حضور کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کیا. تو حضور نے پوچھا خلا سے فارغ ہو کر, من ودا آدھا, کس نے یہ پانی رکھا؟ تو جواب دیا گیا کہ ابن عباس نے. تو حضور نے دعا دی, اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرمائیے. یہ ہے دعا لینا, دعا لی جاتی ہے خدمت کے ذریعے سے, کہ انہوں نے حضور کی رات میں خدمت کی, حضور نے خدمت سے خوش ہو کر کے ان کو دعا دی کہ لو اللہ تم کو دین کے اندر سمجھ عطا فرمائے. اب یہاں ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ ابن عباس وہاں موجود ہے لیکن حضور نے خطاب سے دعا نہیں دی, غائب کے سیگے سے دعا کی, غائب کے سیگے سے دعا دی. تو ہو سکتا ہے کہ اس سوال جواب کے وقت پر وہ ادھر ادھر ہوئے ہو, ذرا سا یہ بھی امکان ہے کہ غائب کے سیگے کے ذریعے سے کسی کی عظمت اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے. اور فقہ فی الدین کا مطلب ہے نمبر ایک دین کے اصول, فروع, کلیات, جزیات کے اندر اعلیٰ علمی مہارت. دوسرا مطلب ہے مکمل دین کی سمجھ. نمبر تین معرفت النفس ما لها وما علیہا. اور اس حدیث سے ایک بات یہ ملی کہ بڑوں کی خدمت کر کے بڑوں کی خوشی اور دعائیں اور ان کا فیض لینا چاہیے, بڑوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں, ان کا فیض اور ان کی خوشی حاصل کرنی چاہیے. چلو.
وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما, وفي روايه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنني فيكبرني على فضله ويحل الحسن بن علي على فضله الاخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فاني ارحمهما, رواه البخاري رحمه الله.
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے یہ حضرت زید کے بیٹے ہوتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا تھے, ان کے یہ بیٹے ہوتے ہیں حضرت اسامہ ابن زید. ان کی امی حضرت ام ایمن بیرقا رضی اللہ تعالی عنہ, غلامی کا دور ان کے اوپر گزرا تھا, غلامی سے گزر کر کے آزاد ہوئے تھے, پھر بھی حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. یہ ہیں نبوی اخلاق, غلامی سے گزرے ہوئے گرے پڑے انسان کو اپنی رحمت اور محبت سے نواز دے رہے. حضرت اسامہ ابن زید کی عمر 20 سال کی تھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. ان کے ابا حضرت زید تو وہاں شہید ہوئے تھے موطہ میں, اور سن 54 ہجری میں حضرت اسامہ کی وفات ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے تھے اور حضرت حسن کو لیتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم احبہما فانی احبہما، اے اللہ آپ حسن اور اسامہ سے محبت فرمائیے، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات کہ اپنے متبنا کے بیٹے کو حقیقی پوتے کی طرح سمجھا جائے۔ حسن تو حقیقی پوتے تھے، حضرت زید تو آپ کے متبنا تھے، ان کے بیٹے اسامہ، تو متبنا کے بیٹے کو اپنے حقیقی پوتے کی طرح سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ اتنا بڑا برتاؤ کیا جائے۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لیتے، یعنی حضرت اسامہ کو، اور مجھے اپنی ران مبارک پر بٹھاتے، اور حضرت حسن ابن علی کو دوسری ران مبارک پر بٹھاتے، پھر دونوں کو حضور اپنے سے ملا لیتے اور ملا کے دعا کرتے، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ آپ اسامہ اور حسن پر رحم فرمائیے، میں بھی ان دونوں سے رحم کرم کا معاملہ کرتا ہوں۔ دیکھو کتنی بڑی بات، آج نوکرانی کے بچوں کو کوئی ایسی محبت کرے، کام والے کام والی کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسی شفقت کرے، وہ تو کہیں گے کہ اے پیلی کیڑی پڑی گئی تھی بسکٹ، آپ نوکر ٹیم کوئی رہتے تھے کھایا کرے بھائی جی، ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کا معاملہ، بہت دن کی باسی ہو، ایکسپائر ڈیٹ والی ہو، پھوگ لگ گئی ہو، چونٹیاں بھر گئی ہو، تو کہ ایسی چیز نوکر ڈن کوئی رہو کھائی جائے تو جی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ یہ کون سا لشکر تھا؟ ابنا کے علاقے کی طرف، بلقا کے علاقے میں، رومیوں سے غزوہ، یہ وہی علاقہ جہاں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید ہوئے تھے، یعنی موتا کا علاقہ، اسی علاقے کی طرف آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا تھا۔ یہ آخری سریہ حضور نے روانہ فرمایا، حضرت اسامہ کے ہاتھ میں اپنے دستے مبارک سے جھنڈا عطا فرمایا۔ ابھی یہ لشکر زیادہ دور نہیں گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی لشکر میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے بڑے بڑے لوگ بھی تھے، اور حضور نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا تھا، اس لیے لوگوں نے اشکال کیا۔ کیا اشکال کیا؟ ارے ارے اس بچے کو اکابرین مہاجرین کی حاضری میں حضور نے امیر بنا ڈالا، ابوبکر عمر جیسی شخصیت جس لشکر میں ہو، ایسے لشکر کے اوپر ایک چھوکرے کو حضور نے امیر بنا ڈالا، یہ بعض منافقین نے تان کیا تھا۔ حضور بیمار چل رہے تھے، سر پر پٹی باندھی، ممبر مبارک پر تشریف لائے اور حضور نے یہ خطبہ دیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر امیر بنایا۔ تو بعض لوگوں نے ان کی امارت کے اوپر تان تشنی کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم اسامہ کی امارت میں تان کرتے ہو تو تم نے تو ان کے ابا کی امارت میں بھی تان کیا تھا اس سے پہلے، یعنی ان کے والد زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے امیر بنایا تھا تو تم لوگوں نے یہی تو تان کیا تھا، وہی غزوہ موتا کے وقت کے ہوگا، حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے امیر بنا کر کے بھیجا تھا، حالانکہ اس لشکر کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے، پھر بھی حضور نے حضرت زید کو امیر بنایا تھا غلامی سے آزاد ہونے والے کو. وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، یہ خلافت کے لیے بڑے لائق تھے، یہ خلافت کے لیے زیادہ لائق تھے. کون؟ حضرت زید. تو کہا تم نے ان کے والد بزرگوار گیرامی پر تان کیا تھا، سنو ان کے والد خلافت کے لیے بڑے لائق آدمی، امیری امارت پر، تم نے ان کے والد کی امارت پر تان کیا تھا، ان کے والد امارت کے بڑے لائق فائق تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زید ابن حارثہ میں عسکری قابلیت بڑی تھی، یعنی لشکر کے نظام کی قابلیت بڑی پاورفل تھی، اسی لیے حضور کو اس سریہ روانہ فرماتے تھے. تو جب تک وہ حیات تھے حضرت زید ابن حارثہ کو امیر بنا کر کے بھیجتے تھے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ غلام کو بھی امیر بنانا جائز ہے، بنا سکتے ہیں غلام کو، اگرچہ حضرت زید تو آزاد کر دیے گئے تھے لیکن امیر بنا سکتے ہیں. نمبر دو، چھوٹوں کو بڑوں پر امیر بنانا صحیح ہے. درجة رفيعة باسم مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. تو کہا کہ وہ امارت کے لیے بڑے لائق تھے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فاضلین پر مفضول کو امیر بنانا جائز ہے، اور یہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کی عادت تھی کہ غلام کو امیر بنایا جائے تو وہ تان تشنی کرتے تھے. آج بھی بعض لوگوں کے اندر ایسی ذہنیت سڑی ہوئی ہے کہ بھائی عہدہ تو انہی لوگوں کو ملنا چاہیے، خاص خاص خاندان والوں کو، دوسرے لوگوں کو عہدہ ملے تو وہ دوسروں کو جلن ہوتی ہے. یہ جاہلیت کے اثرات ہے اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لَخَلِيقًا لِلْأَمَارَتِ، بڑی تاکید سے فرمایا کہ وہ امارت کے لائق ہے، اور حضور جس کو لائق کہہ دے ہوئے اس سے بڑا اہل کون ہوگا. تو صلاحیت، تقوی، سبقت اسلامی، امارت کی اہلیت، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ اور وہ میری نظر میں بڑے محبوب تھے. وَإِنَّ هَذَا اور یہ یعنی اسامہ یہ بھی لوگوں میں میری نظر میں ان کے ابا کے بعد سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے ہیں. اور حضور کی محبوبیت کے بعد اور کیا چیز چاہیے. اور مسلم کی روایت میں اسی طرح کا مضمون آیا لیکن وہ آخر میں کیا آیا, اوصیکم بہ, میں تم کو ان کے بارے میں تاکید کرتا ہوں اس لیے کہ وہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہیں, لہذا تم ان کی امارت کے اوپر اشکال مت کرو, ان کی امارت کو تم لوگ تسلیم کر لو. دراصل ہمارا اسلامی نظام کیا ہے کہ ہماری یہاں عہدے جو دیے جاتے ہیں نا یہ قابلیت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں. خاندانی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں عہدے نہیں ہیں کہ یہ خاندان والا, یہ قابلیت دیکھی جاتی ہے, من صلاحیت دیکھی جاتی ہے.